الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله معزز حاضرین مجلس لائق سب تکریم خواتین و حضرات نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف الرحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یقیناً آپ کو سن کے تعجب ہوگا یہ ہمارا دعائے خصوصی کا جلسہ تقریباً 35 سال سے جاری ہے. 30 سال تو حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے وصال کو, اس سے کئی سالوں سے یہ پروگرام جاری. کچھ وضاحتوں کے بعد ہم اصل کی جانب رجوع کرتے ہیں, جو ٹائم ہمارے پاس ہے, تاکہ سحری کا وقت بھی ہے, جو حضرات اپنے گھر جا کر سحری کرتے ہیں وہ بھی اطمینان سے پہنچ جائیں. اس اعتبار سے پورے ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہم اپنا پروگرام چلا رہے ہیں. اس کا آغاز پیر طریقت حضرت اللہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا. مشکا شریف باب الاعتصام میں یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, ہمارے دین میں کسی نے کوئی نیا طریقہ نکالا اور وہ طریقہ برا, تو اس طریقہ نکالنے والے کو بھی گناہ ہوگا, اس پر عمل کرنے والوں کو بھی گناہ ہوگا, اور پھر جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا پھر ایک الگ الگ گناہ اس کے سر پر ہوگا جس نے اس برائی کو ایجاد کیا. مثلا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں جھگڑا ہوا, حابیل اور قابیل. اس وقت تک لوگ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی موت, جس کو موت طبعی کہتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کسی آدمی کی جان لی جا سکتی ہے. تو آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا. اب قتل کرنے کے بعد یہ دریافت ہوا کہ آدمی بھی کسی کی زندگی کو طلب کر سکتا ہے اور قتل کر کے اس کو جان سے مار سکتا ہے, لہذا دنیا میں جتنے قتل ہوں گے قیامت تک وہ ایک ایک قتل کا گناہ اس نے ملے گا کہ جس نے قتل کو ایجاد کیا. کتنا عظیم گناہ ہے برائی کا جاری کرنا. اب اسی طرح ہم قیاس کر لیں, کسی نے گالی جاری کی, کوئی برائی جاری کی, کوئی برائی ایجاد کی, سب اس میں جتنے لوگ ملوث ہیں سب بھی گناہگار ہیں, اور اسے بھی گناہ ملے گا جس نے وہ برائی جاری کی. اسی میں یہ ہے کہ کسی نے ہمارے دین میں اچھا طریقہ اختیار کیا, اسے بھی ثواب ملے گا, جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے انہیں بھی ثواب ملے گا, اور ہر عمل کرنے والے کا ایک ایک ثواب پھر اسے ملے گا جس نے اس اچھائی کو ایجاد کیا. یہ جو لوگوں میں مشہور ہے دین میں نئی بات نکالنا بدعت ہے, اور بدعت جو ہے یہ جہنم میں لے جائے گی. افسوس کہ یہ بدعت کی تعریف کو جانتے ہی نہیں. ہر نیا کام بدعت نہیں ہوتا. مثلا حضور علیہ السلام نے 2-3 دن تراویح پڑھائی اور 1 دن تشریف نہیں لائے, صحابہ کرام انتظار فرماتے رہے. 1 دن بعد جب تشریف لائے, وجہ پوچھی گئی, تو حضور علیہ السلام نے یہ ہم پر کرم فرمایا کہ میں نے تمہیں تراویح پابندی سے اس لیے نہیں پڑھائی, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم پر فرض کر دی جائے, اس لیے میں نے ناغا کیا, لیکن پڑھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں تراویح کی جماعت کھڑی تھی, 20 رکعت تراویح, اور چونکہ قرآن میں ہے شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ایک اور حدیث میں ہے کہ جبریل امین آن کر حضور کو قرآن سنایا کر, اور ایک حدیث میں ہے کہ جبریل امین آتے اور حضور علیہ السلام انہیں قرآن سنایا کرتے, تو یہ دور اندیشی تھی حضرت فاروق اعظم تھی کہ ایسا زمانہ آئے گا جو ہمارے جیسے لوگ پیدا ہوں گے, جو پورے سال میں بھی ایک قرآن مجید ختم نہیں پڑھ پائیں گے، جیسا کہ آج ہم سب کا حال. تو قانون بنایا کہ 20 رکعت تراویح ہوگی اور پوری تراویوں میں قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ہوگا، تاکہ امت مسلمہ کم سے کم ایک سال میں پورا قرآن مجید فرقان حمید سن لے. اور جماعت کھڑی کر کے فرما نعمت و بدعت ہاذہ، یہ کتنی اچھی بدعت جو میں نے جاری کی. ہم نے جمعے کے دن کہا حضور کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی، جب امام حضور علیہ السلام منبر شریف پر بیٹھ جائیں مسجد نبوی کے دروازے پر اذان کہی جاتی. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، عوام بہت ہو گئی، فتوحات بہت ہوئیں، بحری جنگیں ہوئیں، مسلمان دیار غیر میں جا کر کے سارے حکومتوں کو زیر نگی کر لیا، قیصر و کسرا تو فاروق اعظم کے زمانے فتح ہوا. اب عوام بڑھ گئی مدینہ شریف، اب خطبے کی اذان ہو تو کئی لوگ تیاری کر کے آئیں، کب پہنچیں گے، کسی کا خطبہ نکل گیا، کسی کی جماعت نکل گئی. تو اب حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ عنہ ایک نئی اذان جاری فرمائی جو خطبے کی اذان سے کچھ پہلے، تاکہ لوگ اس اذان سے ہوشیار ہو جائیں اور عین وقت نماز مسجد میں آ جائیں. یہ کام بھی نیا تھا، حالانکہ اس میں بھلائی. حجاج بن یوسف کے دور میں قرآن مجید فرقان حمید پر اعراب لگائے گئے. یقین جانیے، آج اگر قرآن پر اعراب نہیں لگے ہوتے، کوئی آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتا سوائے عالم دین کے، کہ جو فصاحت و بلاغت کو جانتا، صرف اور نحو کے قواعد کو جانتا، کوئی قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا. ہماری زبان ہی عربی نہیں، ہم نے پڑھی نہیں. ہم نے تو زیر اور زبر کی مدد سے آج چھوٹا سا بچہ بھی اس کو ہجے کرنا سکھا دیں آپ، تو قرآن مجید فرقان حمید پڑھ لے گا. یہ کام دین کا تھا، یہ کیا بدعت ہے؟ اس سے لوگوں کو بھلا ہوا یا نہیں؟ اب میں کہنا یہ چاہتا، اس محفل کا اجرا حضرت اللہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. لہذا جب تک یہ تحریک رہے گی، جب تک یہ اجلاس رہے گا، جب تک یہ محفلیں جاری ساری رہیں گی، تو اس کا ایک ثواب تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملے گا، اور جتنے لوگ اس میں شرکت کرنے والے ان سب کا ایک ایک ثواب پھر مرحوم اور مغفور کو ملے گا، کہ جنہوں نے اچھائی ایجاد کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ ان کے تمام اہل خانہ کو صحت و عافیت عطا فرمائے، قاری صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، کہ اہلیہ بیمار ہیں جدہ میں ان کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے. یہ ایک بات ابتدان میں نے کہی، ہم پہلے اعلان کرتے ہیں کہ اس کو آپ کوئی جلسے عام تصور مت کریے گا، کوئی اس میں تقریر ہوگی، شعلہ بیانی ہوگی، زندہ باد مرد آباد ہوگا، یہ صرف یہ محفل ذکر و اذکار کی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر کریں گے، کچھ دعا کے فضائل بیان کریں گے، تاکہ اپنا ذہن تیار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی جائے، کچھ دعا کا طریقہ، کچھ اس کے قواعد اور ضوابط. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جتنے ہم بیٹھے ہیں، ہم میں کا کوئی آدمی یہ تصور نہیں کرے، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری توبہ قبول ہی نہیں کرے، یہ ہماری نجات ہی نہیں کرے گا، تو ایسا معاملہ نہیں ہے. آیت جو ہم نے پڑھی اس کی تشریح کریں گے، لا تقنوا من رحمت اللہ، کوئی آدمی کتنا ہی گناہ گار، سیاہ کار، بیکار، بد اعمالی وجہ سے مستحق نار، مگر اللہ کے دربار میں صحیح طور پر رجوع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. اس کو بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں. اور ایک بات خاص یہ کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو، وہ اللہ کے ذکر کی محفل اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے حبیب کا ذکر نہ کیا جائے. اس پر بھی ہم کوئی تبصرہ کریں. اور آخری میں آپ کے ذہن کو تیار کرنے کے بعد کہ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں، اور آپ حضرات آمین کہیں، اور یہ وہ مجمع ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس پہ بڑا طویل کلام کیا اپنی کتاب احسن الویا لآداب الدعا، اس پر حاشیہ ذیل المدعا، اس میں یہ ہے کہ مجمع عام میں دعا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے جہاں 40 دیندار مسلمان جمع ہو جائیں وہاں اللہ کا ایک ولی ضرور ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول ہو جائے گی. اب یہاں تو کئی 40,000 یقیناً کئی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جب وہ آمین کہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا بھی قبول ہوگی اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا. تو انشاءاللہ پھر آخر میں ہم ذکر و اذکار، دعا، مناجات اور صلاۃ و سلام پر اس کا تتمہ